محفوظ فرما دے. دو عظیم سورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا ہم نے مطالعہ کر لیا ہے, اب انشاءاللہ سورہ مریم کا مطالعہ کریں گے. سورہ مریم بہت سارے اعتبارات سے بڑی منفرد صورت ہے قرآن حکیم کی. ایک تو اس کا طرز بیان بالکل مختلف ہے, یہ دو صورتیں قرآن حکیم کی بڑی مختلف ہیں, سورہ مریم اور سورہ محمد. اس میں آپ دیکھیں گے آیات جہاں ختم ہو رہی ہیں اس میں ردم ہے, ایک خاص طریقے سے ختم ہوگی. اسی طرح اس اعتبار سے بھی کہ اس میں ابتدا میں پانچ حروف مقطعات آ رہے ہیں. قرآن حکیم کی صرف دو صورتیں جس کے شروع میں پانچ حروف مقطعات آتے ہیں, سورہ مریم ہے. ان شاء اللہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورۃ الشورا, وہاں پر ہا میم عین سین قاف آئے گا, اور یہاں پر ہے کاف ہا یا عین سین عین سواد. اس اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی بڑی منفرد صورت ہے. اس میں ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو اس نے اپنے بندوں پر کی, خاص طور پر روحانی نعمت جو نازل فرمائی ہے, اس کا تذکرہ بھی بہت نمایاں طور پر آئے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کا, پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم, ان کے واقعات تفصیل سے آئیں گے. اس سورت کے بارے میں ایک اور چیز نمایاں نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی اور پانچ نبی سے پہلے نازل ہوئی, اور مکے میں کوئی عیسائی نہیں تھے, ظاہری بات ہے وہاں تو مشرکین مکہ سے رد و قطع ہو رہی تھی. لیکن سورہ مریم اللہ پاک نے کیوں نازل فرمائی؟ اس لیے کہ اب ہجرت ہونے والی تھی, اور ہجرت کی مسلمانوں نے ہجرت حبشہ, اور حبشہ میں جو ہے شاہ نجاشی ان کا مذہب عیسائیت تھا, لہٰذا پہلے سے اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرما دی کہ عیسائیوں کے سامنے اب دعوت رکھنی ہے, شاہ نجاشی کے سامنے دعوت رکھنی تھی, لہٰذا حضرت جعفر بن ابی طالب, ان کو جعفر طیار کہا جاتا ہے, انہوں نے شاہ نجاشی کے دربار میں یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی تھی. جب پوچھا گیا تھا ان سے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق تمہارا دین کیا کہتا ہے, تو انہوں نے پوری کی پوری آیات پڑھ کے سنا دی. تو گویا یہ پس منظر اس سے پتہ چلتا ہے کہ پانچ نبی سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی, گویا ابتدائی دور کی سورت ہے. اب آئیے اس کا واقعہ ہم پڑھ لیتے ہیں. روحانی نعمتوں کے حوالے سے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کاف ہا یا عین صاد, حروف مقطعات ہیں اور قرآن کی دو ہی سورتیں جن کے سورت شروع میں پانچ حروف مقطعات آئے. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے کی اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر. یہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام علیہ کے خالو تھے, اور یہ نبی تھے, اور یہ جو بہکل سلیمانی تھا یہ متولی تھے. لیکن یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں سورہ آل عمران کے, ساری زندگی کوئی اولاد نہیں تھی, بوڑھے ہو چکے تھے, بیوی بھی بانجھ تھی. لہذا حضرت مریم کو انہوں نے جو جب اقلام ان کے لیے نکلے اور ان کو پال پوسنے کا معاملہ ہوا, اس وقت جب انہوں نے وہ الفاظ سنے جب حضرت مریم نے فرمایا تھا کالت ہوا من عند اللہ, اس وقت ان کے دل میں یہ ہوک اٹھی تھی کہ اللہ تو مجھے بھی اولاد عطا فرما. لہٰذا انہوں نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی, وہاں پر بھی تذکرہ آیا تھا کہ دعا قبول ہوئی, لیکن جہاں پر اب تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے بیان فرمائی. اور یہ بھی ایک معجزہ ہے, تفصیل اصل میں بیک گراؤنڈ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو بن باپ کے پیدا ہوئے موجزانہ طور پر. لہٰذا اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکر آ گیا کہ وہ بھی موجزانہ طور پر پیدا ہوئے, ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, یعنی اسباب جو ہیں وہ بالکل ایسے اعتبار سے نہیں تھے کہ کوئی اولاد پیدا ہو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش فرمائی تھی, یہ معجزہ تھی. تو فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے پر کی تھی, یعنی حضرت زکریا علیہ السلام پر. اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب اس نے پکارا تھا, دعا کی تھی اپنے رب سے, پکارنا آہستہ سے, چپکے سے, جیسے میں نے عرض کیا تھا دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ انسان دعا کرے علیحدگی میں, تنہائی میں. لہٰذا حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی اپنے رب سے علیحدگی میں, اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ محراب میں تھی, نماز کے دوران انہوں نے دعا کی, اور دعا کیا تھی؟ قال ربی انی وحن العظم منی, کہنے لگے اے میرے رب میں انتہائی کمزور ہو چکا ہوں, میری ہڈیاں گل چکی ہیں تقریباً, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, واشتعل الراس شیبہ, اور میرے سر سے سفید شولا نکل آیا. یہ اس سے مراد یہ کہ بال سارے سفید ہو چکے ہیں, اور میں قریب ہوں کہ اب میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں. لیکن الفاظ دیکھیں کتنے پیارے ہیں, بڑھاپا آ چکا ہے, ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, لیکن دعا کیا کر رہے ہیں, اور دعا کرتے وقت الفاظ کیا ہیں؟ ولم اکم بھی دعا کا ربی سقیا, اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہا, مایوس نہیں رہا. بھائی اسباب کے اعتبار سے میں جو دعا کر رہا ہوں, اسباب کے اعتبار سے دعا ناممکن ہے پوری ہو, بوڑھا ہو چکا ہوں, ہڈیاں پوری گل چکی ہیں اس اعتبار سے, بیوی بانجھ ہے, لیکن دعا کیا کی جا رہی ہے؟ اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما. تو دنیاوی اعتبار سے تو کوئی اسباب تھے ہی نہیں, لیکن الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا. یہ اصل میں یقین ہے جو کہ انسان کے اندر ہونا چاہیے. لہذا دعا کی قبولیت کے لیے شرط لازم ہے کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ اسباب کہاں سے آئیں گے, اللہ پاک کیسے کرے گا, کیوں کرے گا. بس دعا کرنا آپ کا کام ہے, کیسے کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک سن رہا ہے اور وہ پورا فرمائے گا. لہذا دعا کے آداب میں سب سے پہلے نمبر ایک یہ ہے کہ حضور قلبی کے ساتھ کی جائے. یہ دعائیں مانگے جا رہی ہوتی ہیں مسجد میں, لوگ انگلیاں چٹکا رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, آمین آمین کا السلام علیکم کا دعا ہو گئی, یہ کوئی دعا نہیں ہے. اس کو تو بعض لوگ بدعت بھی قرار دیتے ہیں, بدعت میں کہ جو ایک طرح کی سمجھیے کہ ایک فارمیلٹی ہے جو کہ پوری کی جا رہی ہوتی ہے, اور مولوی صاحب نے پڑھانا دعا پڑھ کے جانا ہوتا ہے, لہٰذا انہوں نے دعا پڑھنی, دعا بغیر پڑھے چلے آئیں گے تو لوگ بولیں گے کیسے مولوی صاحب ہیں. ورنہ آپ حقیقت سے اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت کم ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ کے رسول نے نمازوں کے بعد کوئی اجتماعی دعائیں مسلسل کی ہوں. کبھی کبھار کی ہوں گی, وہ بات دوسری ہے, وہ بھی ثابت ہیں, لیکن اس میں الفاظ آپ کے کیا ہوتے تھے, مسنون دعائیں جو آپ پڑھتے ہیں, اللہم عیننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, ربنا اللہم انت السلام و منک السلام, تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. بس تین چار دعائیں جو ملتی ہیں حضور سے, وہی فرض نماز کے بعد آپ پڑھا کرتے تھے اطمینان کے ساتھ. یہ نہیں کہ لمبی چوڑی دعائیں ہو رہی ہیں اور آمین کہا جا رہا پیچھے. ہاں خطاب جمعہ اور خطبہ جمعہ یا عیدین کی نمازیں اس میں ثابت ہے کہ کبھی کبھار آپ نے نماز پڑھائی اور دعائیں کی, لیکن دعا کے لیے بہترین سلسلہ یہ ہے کہ انسان پوری کنسنٹریشن کے ساتھ دعا کر رہا ہو حضور قلبی کے ساتھ. اور حضور قلبی کے ساتھ دعا کب ہوگی؟ جب آپ علیحدگی میں ہو, تنہائی میں ہو, آپ اپنا مسئلہ خود اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, آپ کو محسوس ہو آپ اللہ سے مخاطب ہیں. جو آمین کہا جا رہا تھا اس میں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہا جا رہا ہے. دلچسپ بات یہ کہ مولوی صاحب دعا کر رہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اور پیچھے سے لوگ کر رہے ہیں آمین. اگر آپ اس کو ترجمہ پتہ چل جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے. الفاظ کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے, اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا, وان لم تغفر لنا وترحمنا, اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا, لنکونن من الخاسرین, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے, اور پیچھے آمین کہا جا رہا ہے. اب ظاہری بات ہے دعا پتہ ہی نہیں ہوتی کہ مانگ کیا جا رہا ہے, مانگا کیا جا رہا ہے, بس آمین آمین لگے ہوئے. تو دعا میں اصل چیز ہے حضور قلبی کے ساتھ انسان دعا کر رہا ہو پورے یقین کے ساتھ. پھر یہ کہ خلوص ہو. دعا میں خلوص کب پیدا ہوگا بھائی؟ جب انسان کی اپنی بیلنس شیٹ صحیح ہوگی, جب حرام خوریاں نہیں کی ہوئی ہوں گی, حلال کمایا ہوگا, اب دعا کرتے ہوئے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یقین بھی پیدا ہوگا کہ ہاں اللہ سنے گا. لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں نے حرام خوریاں کی ہوئی ہیں, غلط کام کیے ہوئے ہیں, کیا میں دعا کس منہ کے ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کروں؟ وہ جو غالب کا شعر ہے, کس منہ سے جاؤ گے غالب پتہ نہیں کیا, شرم تم کو مگر نہیں آتی. حقیقت یہ ہے کہ انسان جب برے اعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس کو واقعتا شرم آتی ہے کہ اللہ سے کیا دعا کروں گا, کیا اللہ سے مانگوں گا. تو اخلاص نیت کے ساتھ انسان دعا کرے اور اپنے اعمال کو درست کرے, اور مزید یہ کہ اعتماد ہو اللہ کی ذات پر کہ اللہ پاک میری سنے گا. اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ دعا صحیح موقع پر دعا کی جائے. موقع ہوتا ہے اس کا باقاعدہ, تو ایک رزم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ایسی دعائیں مانگی جا رہی ہوں, بغیر یقینی صورت حال کے ساتھ اگر انسان دعا کر رہا ہو, توجہ نہ ہو, تو ایسی دعائیں منہ پر بھی مار دی جاتی ہیں. ہاں یقین کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے تو اسباب چاہے ہو نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. اور وہ حدیث میں ایک دفعہ آپ کو بتانا بھول گیا تھا, لیکن اس دفعہ میرے ذہن میں یاد آ گئی کہ دعا ضرور کیا کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اور دعا لازمن قبول ہوتی ہے, لیکن اس کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں. اگر تو وہ دعا جو تم نے مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دنیا میں تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی تو اللہ پاک فوری طور پر دے دے گا. جس طرح ماں باپ سے آپ کوئی اچھی چیز مانگے, نماز پڑھنے کی اجازت مانگے, تو فوری طور پر ماں باپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا جائیے, شاباش بہت اچھی بات ہے. فلم دیکھنے کی اجازت مانگیں گے تو ظاہر شاید آپ کو منع کریں, دیندار ہوں گے. تو اسی طرح اللہ سے اگر آپ کوئی نیک چیز اچھی چیز مانگتے ہیں تو اللہ پاک فوری طور پر عطا فرما دیتا ہے. یا کوئی ایسی چیز مانگتے ہیں جو آپ کے لیے بھلی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ چاہیے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتے, اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں. دعا ضرور مانگا کرو, اور آپ کو محسوس ہوگا آپ کو کبھی کبھار کوئی ایسی چیز مل جاتی جو آپ نے کبھی مانگی بھی نہیں, تو پتہ چلا وہ کسی اور دعا کے نتیجے میں تھی, اس کا کمپنسیشن تھا جو اللہ پاک نے عطا فرمائی. البتہ اس حدیث کا آخری حصہ بہت پیارا ہے. حضور نے فرمایا بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی, تو وہ انسان کے نام اعمال میں محفوظ کر دی جاتی ہیں, اور قیامت کے دن جب انسان اپنے نام اعمال میں ان دعاؤں کا اجر و ثواب دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی, تو وہ چاہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی ہوتی. یہاں پر جو اس کا اجر و ثواب ملے گا وہ تو پرماننٹ بیسس پہ, وہاں جو مل گیا کھا لیا پی لیا کھپ گیا انسان ختم ہو گیا, وہاں جو کچھ ملنے والا ہے ذالک خیر و ابقا, وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. بہرحال دعا کے حوالے سے میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. ولم اکم بدعائی ربی کا ربی سقیہ, اور اے اللہ میں تجھ سے دعا مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. لہٰذا انسان کو اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے ہر وقت ہر حالت میں. وانی خفت الموالی من ورائی, اور مجھے خوف ہے کہ میرے پیچھے جو میرے رشتے دار ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ اس وراثت کے حقدار نہیں ہیں, کچھ ان کے معاملات درست نہیں ہیں. وکانت امراتی آخرات, اور جو میری بیوی ہے وہ آخر ہے بانج ہے. فہب لی من لدنک ولیا, تو اے اللہ مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما, ایک میرا وارث, میرا ساتھی عطا فرما جو اس میرے مشن میں میرے اس مشن کو آگے بڑھائے. یرثنی ویرث من آل یعقوب, جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. اب وراثت, نبیوں کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ درہم و دینار نہیں ہوتی, بلکہ نبیوں کی وراثت اصل میں ہوتی ہے علم, حکمت. لہذا حضرت زکریا کی دعا جو ہے اس میں جو وراثت کے حوالے سے بات کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ میری اس علم اور حکمت کو آگے بڑھائے, توحید باری تعالیٰ کی دعوت کو آگے بڑھائے اور وارث بنے آل یعقوب کا. آل یعقوب سے مراد تو بالکل واضح ہے کہ نبیوں کا سلسلہ تھا جس کی وراثت ان کو جو ہے وہ دعا کر رہے تھے. وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا, اور اللہ تجھ کو بنا دے پسندیدہ, وہ جو بیٹا ہو یا جو بھی ولی تو مجھے دے وہ تو اس سے راضی ہو, وہ تجھ سے راضی ہو. اب جیسی دعا کی فوری طور پر دعا کی قبولیت کا حکم آ گیا. یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں غلام کے لڑکے کی. اسمہ یحیٰ, اس کا نام ہے یحیٰ. لم نجعل له من قبل سمیا, ایسا نام ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا. یہ ایک یونیک نام ہے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں یحیٰ. اس سے مراد نام بھی ہو سکتا ہے, اس سے مراد جس لڑکے کی جو صفات ہیں اس کے اندر, جو کیپیبلٹیز, جو خصوصیات ہوں گی وہ کسی اور میں نہیں ہوں گی. یہ خاص لڑکا ہے جو ہم تمہیں عطا فرما رہے ہیں. قال ربی انا یکون لی غلام, تو کہنے لگے اللہ میرے یہاں غلام, میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. وکانت امراتی آخرہ, حالانکہ میری بیوی تجھ بانج ہے. وقت بلغت من الکبر یتیا, اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں, وہ میری ہڈیاں کر چکی ہیں, اب میرا کیسے جو ہے وہ کمزوری کا عالم ہو چکا ہے, تو میں کیسے جو ہے وہ میرے یہاں اولاد ہوگی. قال کذلک, اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح. قال ربک ہوا علی حین, تو تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یہ انتہائی آسان ہے, حین انتہائی آسان کام ہے. وقد خلقتک من قبل, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ احساس فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں بھی پیدا فرمایا تھا اس سے پہلے. ولم تک شیئا, جب تم کچھ بھی نہیں تھے. تمہاری حقیقت کیا ہے, تم کس طرح پیدا ہوئے, ذرا اس کو دیکھو. تو کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے, دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. قال ربی جلدی آیا, اب خوشی کا عالم یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک نشانی مانگی, ایک نشانی بتا دیجیے ذرا. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثہ لیال سویا, تو فرمایا کہ اس کی نشانی ہے کہ تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے تین راتوں تک, سبھی بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود. تمہاری گویائی جو ہے وہ خراب نہیں ہو جائے گی, گونگے نہیں ہو جاؤ گے, بلکہ وہ صحیح ہوگی, لیکن اس کے باوجود وہ سلب کر لی جائے گی تین دن تک, اور یہ نشانی ہوگی. اب ظاہری بات ہے یہ نشانی پوری ہوئی. حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے اس نشانی کے ساتھ اپنی قوم کے پاس, اور انہوں نے اپنی قوم کو خصوصی ہدایات دی. حضرت یحیٰ کی پیدائش کے وقت فخرج علی قومی, تو نکلے اپنی قوم پر, یعنی اپنے محراب سے, پھر ملل محراب سے. فاوحا الیہم, تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا. اوحا یوہی, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہی کے بنیادی معنی ہوتے ہیں, لوگ بھی معنی اشارہ کرنا, چپکے سے کوئی بات بتا دینا. تو فاوحا الیہم, تو انہوں نے اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا, یعنی اشارے سے بات بتائی. ان سبحوا بکرتم وعشیہ, کہ تم پاکیزگی بیان کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صبح اور شام کے وقت, یعنی ان کی پیدائش کا وقت ہے. یہ بڑا اہم معجزہ ہے جو کہ اس وقت نمودار ہو رہا ہے, لہذا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. اب یہ معجزہ نمودار ہو گیا, حضرت یحیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. بوڑھے ماں باپ کو اللہ پاک نے یحیٰ علیہ السلام عطا فرمائے. یا یحیٰ خذ الکتاب بقوۃ, تو یحیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو ہم نے کہا ہے یحیٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو, یعنی اب اس میں پیغام ہے اصل میں عیسائیوں کے لیے کہ یحیٰ علیہ السلام کی پیدائش دیکھو بن وہ معجزے سے ہے, لہٰذا ان کو بھی تم نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش بن بات کی ہوئی تو تم نے ان کو خدا بنا لیا, تو یحیٰ علیہ السلام بھی تو یہ معجزہ طور پر پیدا ہوئے ہیں, ان کے حوالے سے کیا خیال ہے. یا یحیٰ خذ الکتاب بقوۃ, ہم نے کہا کہ یحیٰ کتاب یعنی تورات کو مضبوطی سے تھامو. وآتیناہ الحکم صبیہ, اور ہم نے ان کو حکم نبوت یا دانائی عطا فرمائی دی جب وہ بچپن میں تھے, چھوٹے تھے. دو نبیوں کے بارے میں آتا ہے, شاید ایک اور بھی ہوں گے, کہ اللہ پاک نے پیدائشی طور پر یا بہت چھوٹی عمر میں ان کو نبوت دی, ورنہ اکثر و بیشتر نبوت رسالت مچور عمر میں دی گئی, 40-45 سال کی عمر میں. ایک یحیٰ علیہ السلام ہے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدائشی طور پر نبی تھے, اور انہوں نے باقاعدہ آ کر گفتگو کی, انی عبداللہ آگے الفاظ آ جائیں گے. وہ حنانا ملا دنا و زکا، اور وہ انتہائی شفقت کرنے والے تھے. حنانا، حنان کہتے ہیں بہت ہی شفیق اور مہربان تھے. تو ملا دنا ہماری طرف سے، و زکا اور انتہائی پاکیزہ انسان تھے. وہ کانا تقیہ اور بہت پرہیزگار تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے. وہ برم بھی والدئی اور وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے تھے. والدئی، یہ والدین سے والدئی بنا ہے. اب اسے اس کی وضاحت میں آگے چل کے کروں گا کہ یہ بوڑھے والدین کا بہت اکرام کرنے والے تھے. ماں باپ دونوں حیات تھے، لہٰذا ان کی بہت زیادہ اکرام کرتے تھے، بہت ان کی خدمت کرتے تھے. یہ اصل میں الزامات لگائے گئے تھے تورات میں، تورات کے بعد جو کتابیں آئی ہیں تالموت وغیرہ، تو انہوں نے اپنے نبیوں پر الزامات لگائے، حضرت یوسف علیہ السلام پر، اسی طرح یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے کردار پر بہت کیچڑ اٹھا لیے انہوں نے، یہ یہودیوں نے. ان تمام باتوں کا جواب دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ انتہائی شفیق تھے، مہربان تھے، پاکیزہ تھے، پرہیزگار تھے، اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتے تھے. ولم یکن جبارن عصیا، اور ان کو کوئی سرکش اور نافرمان نہیں بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وہ سلام علیہ، اور ان پر سلامتی ہے، یوم ولیدہ جس دن وہ پیدا ہوئے، وہ یوم یموت اور جس دن وہ فوت ہوں گے، وہ یوم یبعث حیا اور جس دن ان کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا اس دن بھی ان پر سلامتی ہوگی. وذکر فی الکتاب مریم، اب یہاں سے حضرت مریم کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. یہ بڑا پیارا واقعہ اس اعتبار سے کہ اس کو جب پڑھے انسان ایک خاص مزاج میں، خاص طریقے میں، تو آپ کے اندر بھی ایک کیفیت طاری ہوگی کہ جس مریم، حضرت مریم جس تکلیف سے گزری ہیں خاص طور پر اس پورے پروسیس میں. قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے کہ قرآن حکیم بہت اچھا پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ہماری جو کلاس ہو رہی تھی ایک سالہ کورس، اس کے دوران ان کا یہ کیسے ہم کو سنایا گیا تھا سورہ مریم کی انہیں الفاظ میں، اور بندہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے رو گیا. بالکل جس طرح انسان پڑھتے ہوئے کیفیت اس پر طاری ہونی چاہیے، اور وہی کیفیت ان پر طاری تھی. اور حضرت مریم پہ جو خاص طور پر کیفیت گزری ہے تکلیف کی، دکھ کی، پوری کی پوری گفتگو میں، تو انہوں نے باقاعدہ اس کو پڑھا بھی اسی ٹون میں کہ وہ خود بھی رو رہے ہیں. تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ واقعتاً اس میں بڑا جو ہے زور پایا جاتا ہے. بارہ حضرت مریم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں ایمان افروز واقعات ہیں. تو فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، اس کتاب میں ذرا مریم کا واقعہ بیان کر لیجئے. اذن تبذت من اہلھا مکانا شرقیا، جب انہوں نے یکسوئی اختیار کی اپنے گھر والوں سے شرقی مکان کی طرف. یہ بیت المقدس کا جو بصری کی حصہ تھا، یہاں پر ان کا ایک محراب بنایا گیا اور وہاں پر وہ عبادت میں مصروف ہو گئیں، اللہ اللہ کیا کرتی تھی. فتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے پھر اپنے گھر والوں سے حجاب کر لیا، پردے میں چلی گئی، اور بالکل یکسو اس طرح اعتکاف کیا جاتا ہے، اس طرح وہ بالکل تنہا ہو گئی، اور وہاں پر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا آغاز کر دیا. فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنی روح کو. اب روح سے مراد یہاں پر حضرت جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی فرشتہ ہے. فتمثل لها بشرا سویا، تو انہوں نے شکل اختیار کر لی ایک آدمی کی، بالکل ٹھیک آدمی، یعنی انسانی شکل میں وہاں پر حاضر ہو گئے. اب حضرت مریم اس کو دیکھ کر گھبرا گئی کہ یہ کیا، میرے محراب میں یہ کون محرم آ گیا. قالت انی اعوذ بالرحمن، تو انہوں نے کہا کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے. من کا تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر تو واقعتاً پرہیزگار ہے تو تو یہاں کیا کرنے آ گیا، میں تیرے خلاف جو ہے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. قال انما انا رسول ربک، تو فرشتے نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. لأحب لکی غلامن زکیا، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا فرماؤں. اب یہ بات سن کر ان کو بڑی حیرت ہوئی. قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی مجھے کیسے غلام، مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، میں انتہائی پاکیزہ عورت ہوں. میرا جو ہے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. اب یہ قرآن کے الفاظ کتنے واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود اس معجزے کو نہ ماننے والوں میں ایک بڑے بڑے ناموں میں سر سید احمد خان کا نام بھی شامل ہے. انہوں نے بھی معجزات کا انکار کیا. وہ کہتے ہیں نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہو بن بات کے نہیں ہوئی، بلکہ حضرت مریم کی شادی ہوئی فلاں شخص سے، اور باقاعدہ اس کے تحت پھر ان کا جو ہے وہ نکاح ہوا اور ان سے اولاد ہوئی. پھر قرآن کے صاف الفاظ کیا ہیں، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی ایسی عورت ہوں کہ میں کوئی ایسا کام کروں. قال کذلک، تو انہوں نے فرمایا، فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، یہ ڈیسائیڈڈ ہے، پری ڈیسائیڈڈ ہے تمہارے رب کی طرف سے. قال ربک ہوا علی حینن، فرمایا تمہارے رب پر یہ بہت آسان ہے. ولنجعلہ آیۃ للناس، اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے، تاکہ اسے یعنی اس لڑکے کو جو تمہیں دیا جائے گا عیسیٰ علیہ السلام، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نشانی بنا دے لوگوں کے لیے. ورحمتا منا، اور ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگی. وکان امرن مقضیہ، اور یہ وہ بات ہے جو فیصلہ ہو چکی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طے شدہ طے کر دیا. فحملته، تو بالآخر انہوں نے اس کا حمل اٹھا لیا. فانتبذت به مکانا قصیا, اور وہ ان کو لے کر چلی گئی ایک دور کے میدان میں, دور علاقے میں, گویا بالکل الگ چلیں گے. ظاہری بات ہے ایک بڑا سینسیٹیو مسئلہ تھا کہ حضرت مریم جو ہے وہ حاملہ تھی اور وہ پھر دور کے علاقے میں چلی گئی. فاجاءها المغاض الى جذع نخلا, تو بالآخر جب درد ذہ جب پیدا ہوا, برتھ پین ان کو جب ہوا ہے, تو وہ لے آیا ان کو ایک تنے پر, ایک کھجور کے درخت کے تنے پر, اور وہاں پر آ کر وہ پہنچی ہیں اور اس کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا. اور وہ جو برتھ پین تھا جس کی وجہ سے ان کے جو الفاظ ہیں, قالت یا لیتنی مت قبل ہذا, کہنے لگی اے کاش کے, بدبختی ہے میری, اے کاش کے میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے. اب ظاہری بات ہے یہ احساس تھا, ایک عورت ہے, اکیلی عورت ہے, اور اس کو احساس ہے کہ اس کے قوم اس کے ساتھ اب کیا کرنے والی ہے, جس طرح کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا. تو یہ اس احساس کے تحت انہوں نے یہ الفاظ کہے, قالت یا لیتنی مت قبل ہذا. یہ الفاظ جب پڑھے قاری عبد الباسط نے تو وہ رو گیا یہاں پر. تو فرمایا قالت یا لیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیم منسیا, اور کاش میں نسیم منسیا ہو چکی ہوتی, بھولی بسری ہو چکی ہوتی. فناداها من تحتها, تو پھر پکارا اس نے جو اس کے نیچے تھا. اب اس سے مراد دو اس کی قرآتیں ہیں, تیرات میں جو ہے فرشتہ ہے کہ فرشتہ نے اس کو باقاعدہ جو ہے موٹیویٹ کیا کہ آپ گھبرائیے نہیں, اللہ تعالیٰ کہ آپ گھبرائیے نہیں, قد جعل ربك تحتك سریعا, تمہارے رب نے تمہارے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے. وحزی الیک, اور ہلاؤ ذرا اس کو اپنی طرف بھی, جز نقلا, اس کھجور کے تنے کو جو آپ کے ہاتھ میں تھا اس کو آپ ہلائیے, تو ساقط علیہ کا رطباً جلیلا, تو آپ کو انتہائی تازہ کھجوریں جو کہ فراہم کر دی جائیں گی وہ آپ پر گریں گی, وہ آپ کھائیے, پانی سے کوئی استعمال کیجیے. فاقلی وشربی, تو آپ وشربی, تو آپ کھائیے اور پیئے. وقری عینن, اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیجیے. و اما ترین من البصر احدن, اور جب کبھی بھی کوئی آپ کو دیکھے, کوئی آدمی یعنی کوئی سوال کرے باقاعدہ اس کے بارے میں کہ یہ کہاں سے آیا, فقولی, تو آپ یوں فرما دیجئے, انی نذرت للرحمن صوما, کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانگی ہوئی ہے, یعنی روزہ رکھا ہوا ہے. اور زمانے میں ہو سکتا ہے کہ روزے کے دوران بولنا بھی منع ہو, تو وہ آپ سے اشارہ فرما دیجئے کہ میں بول نہیں سکتی. فلن اکلم اليوم انسیا, کہ آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. گویا یہ خصوصی ہدایت دے دی, کہیں کھائیے پیجیے اور آپ گھبرائیے نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرمائے گا. اور جو بھی آپ سے پوچھیں تو پھر آپ فرما دیجیے گا, بھائی میں نے تو بولنا منع, مجھے آج بولنا منع کر دیا گیا, میں روزے سے ہوں. فاتت بھی قوم ہاتھ تحمل, تو بالآخر وہ آئیں اپنے قوم کے پاس, اس کو اٹھائی ہوئی بچہ ہے چھوٹا سا معصوم, اس کو لے کر آئیں. اب جو قوم نے بہتان لگایا اور جو پھر جو بھی باتیں کی, قال یا مریم لقد جئت شیئا فریا, تو کہنے لگے ہے مریم تم نے تو بہت ہی برا عمل کیا ہے, بہت ہی برا عمل کیا ہے. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, اب ہارون کی بہن سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی بھائی ہوں ہارون, ورنہ ان کی یہ بات دوسری مشہور ہے زیادہ کہ یہ جو نسل تھی جس میں حضرت مریم پیدا ہوئی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی. تو جب کسی کو تانا دینا ہوتا تھا کہ تم نے کیا برا کام کیا, تو کسی بڑے بزرگ کا نام لیا جاتا تھا کہ تم نے اپنے بڑے بزرگ کی جو ہے پوری کی پوری جو سلسلہ تھا اس کو بٹا لگا دیا. تو یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, ما کانا ابو کی امرأۃ سوء, جو تمہارا باپ تھا وہ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا. وما کانت ام کی بغی, اور نہ تمہاری ماں کوئی ایسی بدکار عورت تھی, یہ تم نے کیا کیا, اتنا بڑا برا کام کیا. فاشارت الیہ, تو حضرت مریم نے پھر فرمایا, انہوں نے اشارہ کر دیا اس بچے کی طرف. قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا, کہنے لگے ہم کیسے بات کروں اس سے, اس بچے سے جو ابھی دہوارے میں چھوٹا سا بچہ ہے, اس سے کیا بات کریں, اس سے کیا پوچھیں, تم بتاؤ کہ کیا صورتحال بنی ہے. لہٰذا معجزہ ہوا, پھر ایک اور معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ بن باپ کے. قال انی عبداللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز فرما دیا, چھوٹے سے گہوارے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے گفتگو فرمانا شروع کر دی. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اس اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائیے. وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنایا. وہ یا پیدائشی طور پر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے, ان کو کتاب دی گئی. وجعلنی مبارکاً, اور مجھے بہت برکت والا بنایا. اینما کنتو, جہاں کہیں بھی میں ہوں گا. واوصانی بالصلاۃ, اور اس نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز قائم کروں. وزکاۃ, اور زکات ادا کروں. ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں. وبرم بوالدتی, اور وہ اپنے والدہ محترمہ کے حق میں بہت زیادہ اچھا سلوک کرنے والے تھے. اب دیکھیں حضرت یحییٰ سے متعلق آیا کہ اپنے والدین کے لیے, ماں باپ کے لیے سلوک کرنے والے تھے حضرت زکریہ اور ان کی جو والدہ تھی اور ان کی جو بیوی تھی, اور یہاں پر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے صرف اپنی والدہ کے لیے بہت نرم تھے, اچھا سلوک کرنے والے تھے, کوئی والد تھے ہی نہیں ان کے. یہ بھی دلیل ہے. والم یجعلنی جبارا شقیا, اور میرے رب نے مجھے کوئی جبار سرکش اور کوئی بد نصیب نہیں بنایا. وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, جس پر مجھے موت آئے گی, اور جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن میں مجھ پر سلامتی ہوگی. ذالک عیسی ابن مریم, یہ ہے عیسی ابن مریم, یہ ہے عیسی ابن مریم کی حقیقت. قول الحق الذی فیہ تمترون, یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں تم فیہ یمترون, جس کے بارے میں شک کرتے ہیں. اب یہ پوری کی پوری گفتگو ہے, ذہن میں رکھیے چاروں طرف. اگر آپ کو واقعہ یاد آ گیا ہو کہ مشرکین مکہ نے دو اپنے سرداروں کو بھیجا حفصہ کی طرف اور ان سے کہا کہ یہ ہمارے اصل میں بھگوڑے ہیں, یہ آ گئے غلام سارے کے سارے, ان کو ہمارے حوالے کرو. لہٰذا ان کو گرفتار کر لیا گیا, سارے مسلمانوں کو پیش کر دیا گیا شاید نجاشی کے سامنے, اور انہوں نے بڑے غلط غلط الزام لگائے مسلمانوں پر کہ یہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور یہ کر دیا انہوں نے, وہ کر دیا. بارہ شاید نجاشی نے پوچھا ان سے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا, تو انہوں نے پھر جو جعفر طیار تھے انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی, انہوں نے بتایا کہ ہم انتہائی جاہل قوم تھے, اس نبی نے آ کر ہم کو جو ہے وہ علم دیا, انہوں نے ہمیں سویلائزیشن سکھائی, ہم عورتوں کو بچوں کو, ہم بچیوں کو خاص طور پر قتل کر دیا کرتے تھے, انہوں نے ان کا اکرام سکھایا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تمہارے معبود کے متعلق بھی بہت بری باتیں کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. اب ان کو شدید غصہ آیا, حضرت جو شاید نجاشی تھے, کہ ہمارے معبود سے متعلق کیا تمہارا کانسیپٹ ہے. تو انہوں نے پھر پوری کی پوری آیات مبارکہ سنائی, یہی جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا, اور یہ باتیں سن کر شاید نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا, کہا کہ جو تمہارا قرآن بیان کرتا ہے عیسیٰ ابن مریم, اس قرآن کی اس اسٹیٹمنٹ سے اس تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ ہے نہ کم ہے, بالکل صحیح بات تمہارے قرآن نے بیان کی. وہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, اور اسی وجہ سے ان کو رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے, کیونکہ صحابی نہیں ہے, اللہ کے رسول سے ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے, لیکن اسلام قبول کیا تھا اس لیے ان کے لیے اچھے اور خیر خواہی کے جذبات ہمیں رکھنے چاہیے. بہرحال یہ سارے کے سارے الفاظ انہوں نے سنے قرآن آیات کے, اور پھر بلاخر انہوں نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حفصہ میں رہ سکتے. ما کان للہ ان یتخذ من ولد, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی سزاوار نہیں, کوئی جائز ہی نہیں اس کے لیے, یہ بات مناسب ہی نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنا لے. سبحانہ وہ تو پاک ہے, اذا قضا امرن, اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں فیصلہ فرماتا ہے, کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, تو وہ صرف فرماتا ہو جا, پس وہ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ, اور دیکھو اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی, بس اسی کی عبادت کرو. هذا صراط مستقيم, اور یہ سیدھا راستہ ہے. یہ تعلیمات اس کا خلاصہ عیسیٰ علیہ السلام کی. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ, تو پھر جو احزاب سے جو گروہ تھے ان کے درمیان انہیں اختلاف کیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ, تو بس ہلاکت ہے, بربادی ان کافروں کے لیے اس حاضری کے دن, بہت بڑا عذاب ہے جو ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. اس میں بھی اب سے خوب سنیں گے, اس دن وہ خوب دیکھیں گے. یوم یاتوننا, جس دن وہ ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین, اور جو ظالم ہوں گے در حقیقت وہ اس دن کھلی گمراہی میں ہوں گے. وانذرہم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کر دیجئے. یوم الحسرتی, اس دن سے جو بہت حسرت کا دن ہے. اذا قضی الامر, جس دن فیصلہ کر دیا جائے گا, قیامت کے دن آ جائے گا. وہم فی غفلتہم وہم لا یؤمنون, اور وہ لوگ اس سے غفلت میں غافل ہیں قیامت کے دن سے اور اس پر ایمان نہیں لاتے. انا نحن نرث الارض, یقیناً ہم ہی ہیں جو زمین کے وارث بننے والے ہیں. ومن علیہا, اور جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ سب ہم ہی اس کے وارث ہیں. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, اور بالآخر ان سب کو بھی ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. اب اس کے بعد ایک اور دلچسپ واقعہ آ رہا ہے, انشاءاللہ اس کو پڑھ لیتے ہیں, پھر ہم آٹھ رکعت تراویح پڑھ لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, اے نبی ذرا اپنی اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمائیے. انہ کانا صدیق النبی, یقیناً وہ صدیق نبی تھے. سورہ نساء میں نے آپ کو سامنے یہ بات کی تھی کہ یہ نبیوں کا سلسلہ جو ہے یہ چار طرح کے گروہ ہوا کرتے ہیں انسانوں میں. ایک ہوتے ہیں صالحین, یہ سب سے بیس لائن ہے. پھر اپنے مزاج کے مطابق صدیق یا شہید مزاج پاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو صدیق النبی کہا گیا, بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے, تدبر کرنے والے, انٹروورٹ جو لوگ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے صدیق النبی آتا ہے. اور دوسری قسم ہوتی ہے شہیدن یا رسول النبی, اس سے مراد یہ کہ وہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آئے گا. تو یہ دو طرح کے مزاج ہیں, اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی اور رسولوں کو چنا کرتے تھے. بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا کہ یہ دونوں کی دونوں صفات ایک ساتھ انسان کے اندر موجود ہوں. انٹروورٹ بھی ہو ایکسٹروورٹ بھی ہو, اس کی بہترین مثالیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے لوگوں کو ایم بی ورڈ کہتے ہیں کہ جو غور و فکر کرنے والے بھی ہوں اور ان کے اندر جذبہ جہاد بھی ہو. اور اس کا سب سے بہترین پرتوں ہیں, ریفلیکشن ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت, اسی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت قریبی آپ کا ساتھ رہا. بہرحال انہ کانا صدیق النبی, وہ صدیق نبی تھے. اس قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, انہوں جب کہا تھا اپنے ابا جان سے، اب دعوت دے رہے ہیں باپ کو، اس میں بھی ہمارے لیے آداب یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کو اگر آپ نے دعوت دینی ہو تو اس میں ادب اور آداب کا لحاظ ضروری ہے. ہاں اپنے مشن پر یا اپنے سٹیٹمنٹ پر انسان ڈٹر ہے، یہ نہ ہو کہ اگر بڑے ڈانٹنا شروع کر دیں تو انسان سے جائے اسے بپر جائے، بلکہ اپنے سٹیٹمنٹ پر جو بھی اس کا ہے اس پر ڈٹر ہے. البتہ بڑوں کو دعوت دیتے ہوئے بڑے تحمل سے بہت ہی زیادہ اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے استعمال کیے. تو کہنے لگے اس قال علی ابی، جب انہوں نے کہا تھا اپنے باپ سے، یا بتیے میرے بجان لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے معبودوں کی، ما لا یسمعو، جو سنتے ہی نہیں، ولا یبصرو، نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ باپ صاحب جو ہیں وہ بت بنا رہے ہیں، گردن وہاں پڑی ہے، پیر وہاں پڑا، اس کو جوڑ کے ایک بنا دیتے ہیں اور اس کے سامنے دنڈوت شروع کر دیتے ہیں. تو پہلا سوال یہ ہوا کہ ایسے اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کی آپ پوجا کرتے ہیں. یا بتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فتبعنی اہدیک صراطا سویا، تو آپ میری اتباع کیجئے. گویا الٹی گنگا بہنے والی بات ہے کہ باپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. اب ظاہری بات ہے باپ کو غصہ تو آیا بات سن کر، بہت بڑا پروگرس تھا، بہت بڑا اسٹیٹمنٹ اور بہت بڑا اسٹیٹس تھا اس کا. تو اس نے کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابراہیم علیہ السلام نے مزید دعوت دی کہ میرے ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، ان شیطان کان علی الرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان جو تھا وہ رحمان کا بہت زیادہ نافرمان تھا. اس صورت میں اللہ کے لیے رحمان کا لفظ بہت زیادہ آئے گا. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی بہت بڑا عذاب نہ آ جائے، فتکون علی الشیطان ولیا، تو پھر آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے. اب یہ بات سن کر جو والد صاحب تھے ان کو بڑا غصہ آیا، اور ظاہری بات ہے غصہ آنا بھی چاہیے تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید تو میرے نقش قدم پہ چلو گے، تم تو توحید کے باندھنے والے بن گئے. لہٰذا انہوں نے غصے میں کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کہنے لگے اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے روگردانی کرتے ہو، برگشتہ کرتے ہو، لئن لم تنتہی، اور اگر تم باز نہیں آئے اس طرز عمل سے، لارجمنت، تو میں تجھے رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور فوری طور پر یہاں سے نکل جاؤ، میرے گھر چھوڑ دو. قال سلام علیک، ظاہری بات ہے حکم دے دیا کہ گھر چھوڑ جاؤ، کیا مراد ہے، یا تو توحید پر قائم رہو یا پھر اس گھر کو چھوڑ دو، یہ دو چیزیں ہیں تمہارے پاس، آپشن ہے تمہارے اپنا پاس ہے کہ چاہو توحید پر قائم رہو گے تو پھر تمہیں گھر چھوڑنا پڑے گا، اور گھر میں رہنا چاہتے ہو تو میرے معبودوں کی پوجا کرو، میرے ساتھ رہو. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام نے دین اینڈ دیر فیصلہ کیا، قال السلام علیک، کہنے لگا آپ کو سلام کی، اوکے شاید کب فرو لگا ربی، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے، جا رہا ہوں میں آپ کو چھوڑ، آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ شرک کرتا رہوں، وہی بدعات و غلط معاملات کرتا رہوں، جا رہا ہوں، لیکن شاید کب فرو لگا ربی، میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے. یہ ہے وہ وعدہ جو اپنے والد سے کر کے گئے تھے، سورہ توبہ میں نے آپ کو اس کا ریفرنس دیا تھا، انہو کان ابی حفیا، اور میرا جو رب ہے وہ بہت زیادہ میرے لیے مہربان ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ، اور وہ کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں میں تم لوگوں سے، سارے کے سارے تمہارے معبودوں سے، وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان تمام معبودوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر، وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور یہ بھی دیکھیں وہی الفاظ ہیں، امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا، یعنی اس کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا اور میری مدد کرے گا. فلما اعتزلهم، تو بالآخر جب انہوں نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر دی، ان کا دین چھوڑ دیا اور توحید پر قائم ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں کو انہوں نے چھوڑ دیا جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر، وہبنا لہ اسحاق، تو ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، و یعقوب، یعقوب علیہ السلام، وکلن جعلنا نبیا، اور ہم نے ان کو ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، اسحاق علیہ السلام بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو ان سب کو اپنی رحمت میں سے عطا فرمایا، وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے بنا دیا ذکر خیر، ذکر جمیل، بہت بلند و بالا، یعنی ان کے بعد جتنی بھی نسلیں آئیں وہ ابراہیم، اسحاق، اسی طرح یعقوب اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتی رہی. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیجئے، انہ قال مخلصا، یقیناً وہ بھی ہمارے مخلص بندے تھے، چنے ہوئے، سلیکٹڈ، وکان رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھے. اب یہ رسول نبی سے مراد یہاں پر شہید مزاج کے، بھاگ دوڑ والے، انتہائی ان کے جذبے میں، ان کے اندر بہت جذبہ تھا. وناديناهم من جانب الطور، اور ہم نے ان کو پکارا تھا طور پہاڑ سے، طور الایمن، سیدھی طرف سے، داہنی طرف سے، طور پہاڑ کے داہنی طرف سے، وقربناه نجیا، اور ہم نے ان کو اپنے انتہائی قریب کر لیا تھا راز بتانے کو. گویا وہی نازل ہونے سے پہلے جو کیفیت تھی, وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا, اور ہم نے ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائی تھی, ہم نے اپنی رحمت سے ان کو عطا فرمایا تھا. اخاہو, ان کا بھائی ہارون نبیا, جب انہوں نے دعا کی تھی تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائی, ہارون کو نبی بنا دیا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, اور اے نبی اس کتاب میں آپ اسماعیل کا تذکرہ کیجیے علیہ السلام. اِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, یقیناً وہ بھی اپنے وعدے کے سچے تھے. وَکَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور وہ بھی رسول نبی تھے, ان کے مزاج میں بھی زیادہ شہادت کا جو بھاگ دوڑ کا ان سے شامل تھا. وَکَانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ, اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. وَالزَّكَاةِ, اور زکات کا. وَکَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور وہ اپنے رب کے پاس انتہائی پسندیدہ لوگوں میں شامل تھے. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, اس کتاب میں ادریس کا بھی تذکرہ کیجیے. ادریس علیہ السلام کی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی, البتہ ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے. اِنَّهُ کَانَ صِدِّیقًا نَبِیًّا, وہ بھی صدیق نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِیًّا, اور ہم نے ان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا. اُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِیِّينَ, یہ ہے وہ لوگ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا انبیاء کرام میں سے. من ذریتی آدم, آدم کی ذریت میں سے بھی ہیں. وممن حملنا مع نوح, اور ان میں سے بھی ہیں کہ جن کو ہم نے سوار کیا کروایا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ. ومن ذریتی ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے بھی ہیں. واسرائیل, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے بھی ہیں. تو اسرائیل یہاں پر اب بالکل واضح طور پر اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب کا نام ہے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا, اور ان میں سے بہت سے ایسے جن کو ہم نے ہدایت دی تھی. وَاجْتَبَيْنَا, اور ان کو ہم نے چن لیا تھا یعنی نبوت اور رسالت کے لیے. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ, یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تھی, خَرُّوا سُجَّدًا, تو وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے ہوئے. بُكِيَّا وَبُكِيَّا, اور روتے ہوئے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, تو پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ایسے برے لوگ آ گئے. اضاء الصلاۃ, سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا, نماز کو برباد کر دیا, انہوں نے نماز گوا دی. وتبعوا شہوات, اور شہوات کی خواہشات کی پیروی کی. لوڈیاں ڈالنے کا ان کے پاس موقع تھا لیکن نمازیں پڑھنے کا موقع نہیں تھا. فسوف یلقون غیا, اور تو عنقریب وہ پھر پائیں گے ایک شدید غیا. غیا کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی کو. الا من تاب و آمن و عمل صالحا, سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں, ایمان لائے اور نیک اعمال بھی کرتے رہیں. فاولائک یدخلون الجنہ, تو یہ لوگ وہ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا, اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن للتی وعد الرحمن عباده للغیب, تو یہ وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے جس کا وعدہ فرمائے رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ غیب میں رہتے ہوئے. انه کان وعده ماتیا, اور یقینا جو اس کا وعدہ ہے وہ آنے والا ہے, پورا ہو کر رہے گا. اللہ پاک کے وعدہ جنت کا وعدہ جو ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے. لا يسمعون فيها لغوا, وہ ایسی جنت ہوگی جہاں پر وہ کوئی لغ بات نہیں سنیں گے, بک بک جھک جھک نہیں سنیں گے. ایک شریف النفس انسان کے سامنے اگر کوئی غیبت کر رہا ہو, کوئی گالیاں بک رہا ہو, کوئی لاؤڈلی بات کر رہا ہو, تو بھی اس کو بڑی کوفت ہوتی ہے. لیکن جنت ایسی جگہ ہوگی, لا يسمعون فيها لغوا, وہاں پر کوئی بےہودہ کوئی غلط بات نہیں سنیں گے. الا سلاما, مگر یہ کہ سلامتی کی دعا ہوگی. ولہم رزقهم فيها بكرة وعشیا, اور وہاں پر ان کے لیے رزق ہوگا صبح اور شام کے وقت. تلک جنت التی نورث من عبادنا, تو یہ جنت ہے جس کا کہ ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے, ان لوگوں کو. من کان تقیا, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں, تقوی اختیار کرنے والے ہیں. اب یہ جو آیات ہے اس کا پس منظر سن لیجئے, پھر انشاءاللہ سے ترجمہ کر لیں گے. یہ آیات میں اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مکالمہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام سے تھا. ابتدائی زمانے میں جب وحی میں زیادہ وقفہ بڑھ جاتا تھا تو یہ وقفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا گراں گزرتا تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے جب زیادہ وقفہ بڑھ گیا تو یہ آپ نے جو ہے یہ سوچا شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, لہٰذا وہ آپ پہاڑ پر چڑھ گئے, اور قریب تھا کہ اپنے آپ کو گرا لیتے, اتنی شدت تھی. بہرحال اللہ نے حفاظت فرمائی. شدت کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں, جبرائیل علیہ السلام سے کوئی شکوا کیا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں نازل ہوتے ہیں, جلدی جلدی وہی کیوں نہیں لے کر آتے, تو کوئی اس کا جواب آیا اللہ کی طرف سے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, وما نتنزل الا بامر ربك, ہم تو نہیں اترتے, ہم تو نازل نہیں ہوتے مگر تمہارے رب کے حکم کے مطابق. جب تمہارا حکم دیتا ہے, تمہارا رب حکم دیتا ہے تو ہم نازل ہوتے ہیں. لہو ما بین ایدینا, اسی کے اختیار میں جو کچھ بھی ہمارے آگے ہے, ہمارے سامنے. وما خلفنا, اور جو بھی ہمارے پیچھے. وما بین ذلک, اور جو بھی اس کے درمیان ہے. وہ ہم کل کے کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں, ہم اپنی مرضی سے نہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں. وما کانا ربو کا نسیا, اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بھول گیا ہو, بھولنے سے جو ہے خدا نہ خاصہ وہی میں لیٹ ہو گیا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے جب وہ نازل فرمانا چاہے. رب السماوات والارض, وہ زمین اور آسمانوں کا رب ہے, وما بینہما, اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے, فاعبدہ, تو اے نبی آپ کو چاہیے کہ آپ اسی کی عبادت کریں, وصبر لعبادتی, اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہیں, ڈٹے رہیں. حل تعلم لہ سمیا, تو کیا کوئی اور ہے جو اس جیسا نام کا ہو, کوئی اس جیسا نام بھی تم نے سنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح کسی کا نام ہو؟ تو ظاہر بات ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح کسی کا نام نہ صفات ہیں تو صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ڈٹے رہو. اللہ پاک ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور اپنی عبادت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 6 رکوع ہو چکے ہیں, البتہ 8 رکعت تراویح ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, 6 رکوع اس میں سنائے جائیں گے. آئے تو سجدہ آئی تھی, پہلے سجدہ کر لیجیے اور پھر انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا, صدق الله العظيم. سورہ مریم کے 4 رکوعوں کا مطالعہ کر چکے ہیں, یہ آخری 2 رکوع جو ہیں اس میں خاص طور پر ایمان بالآخرہ بہت زیادہ نمایاں آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ. پہلے ارادہ یہ کہ ان رکوعوں کے بعد سورہ طہٰ کے بھی 4 رکوع ہم اس کا مطالعہ کر لیں گے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ, اور انسان یہ کہتا ہے, اَإِذَا مَا مِتُّ, کہ جب میں مر جاؤں گا, لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا, تو کیا مجھے دوبارہ نکال لیا جائے گا؟ یعنی بڑی حیرت سے یہ بات کہتا ہے. اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ, تو کیا انسان یہ نہیں دیکھتا, یہ یاد نہیں کرتا, اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ, کہ یقیناً ہم نے ہی اس کو پیدا کیا اس سے پہلے, وَلَمْ يَكُ شَيْئًا, جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کی پیدائش ہم نے اس چیز سے کی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, تو وہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق پر اس کی قدرت پر اعتراض کرتا ہے. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ, اور تمہارے رب کی قسم ہم لازماً ان سب کو جمع کریں گے, وَالشَّيَاطِينَ, اور تمام شیاطین کو, ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَسِيَا, اور ہم لازماً ان سب کو جمع کر دیں گے جہنم میں, اس کے ارد گرد جہنم کے اطراف میں گھٹنوں کے بل وہ سب کے سب پڑے ہوئے ہوں گے, وہ جتنے بھی نافرمان ہیں ان سب کو بلاخر ٹھکانہ جہنم ہوگا. ثم لننزعن من كل شياطين, اور پھر ہم لازمن کھینچ نکالیں گے ان میں سے ہر ایک گروہ کو, ہر ایک گروہ میں سے, ایہم اشد علی الرحمن اتیا, ہر اس شخص کو کہ جو رحمان پر بہت زیادہ سرکش تھا, بہت نافرمان تھا, اس کو الگ سے نکال کے گویا اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا, اور پھر بالآخر ہم خوب اچھی طرح واقف ان سے جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, اور تم میں سے بھی کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ لازماً اس پر وہ گزرنے والا ہے. کان عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, اور یہ فیصلہ ہے تمہارے رب کی طرف سے جو مقرر کیا ہوا ہے. یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ جتنے بھی انسان ان سب کو بلا کر جہنم کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے سورہ حدید میں چل کر کہ ایک پل ہوگا ایسا کہ جہاں سے تمام اہل ایمان گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور جو مشرکین ہوں گے, کافرین ہوں گے یا منافقین ہوں گے, وہ بالآخر اس جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. لیکن تمام انسانوں کو اس جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ, اور نہیں ہے تم میں سے کوئی ایسا, إِلَّا وَارِدُهَا, مگر یہ کہ اس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے, وارد ہونا ہے, اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس کی وجہ اصل میں یہ بھی ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کتنے عظیم خسارے سے محفوظ فرما لیا. اگر خدا نہ خواستہ وہ آگ میں گر جاتا, ایک بڑی خطرناک چیز دیکھ کر جب وہ جنت میں داخل ہوگا, تب اس کو جنت کا احساس ہوگا اور خاص طور پر جہنم کا, اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جہنم کے آگ سے بچایا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا, تو پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ہم چھونک دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل. حَتَّى إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں واضح نشانیاں کے طور پر, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لِلَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے, أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا, کہ کون سا گروہ زیادہ بہتر ہے اپنے مقام کے اعتبار سے بھی اور مجلس کے اعتبار سے بھی. یہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ میری جو مجلسیں ہیں یہ بڑی زبردست ہیں, دیکھو میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں, اور محمد کی مجلس میں اکثر و بیشتر جو ہیں لوگ وہ جاتے ہیں جو غلام ہیں, کمی کاری ہیں. تو فرمایا گیا اس دن پتہ چل جائے گا ان کو کہ کون زیادہ بہتر ہے مقام کے اعتبار سے اور مسجد کے اعتبار سے. وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اور کتنی ایسی بستیاں ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کیا برباد کیا. هُمْ أَحْسَنُوا أَثَاثًا وَرِئَةً, اور جو زیادہ بہتر تھی سامان کے اعتبار سے بھی, اور رئیہ اور زیادہ نمود و نمائش کے اعتبار سے بھی, دکھاوے کے اعتبار سے بھی. تو یہ مکے والے جو آج اترا رہے ہیں اپنے اس صورتحال پر, تو ان کو ذرا یہ بات بتا دیجیے کہ ان سے بہتر بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا, قوم عاد تھی, قوم سمود تھی اور دیگر قومیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا, جو اپنی سامان کے اعتبار سے بھی, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھی اور نمود و نمائش جو انہوں نے کی ہوئی تھی. قل من کان فی ضلالہ, اے نبی ان سے فرما دیجیے کہ جو کوئی بھی ہوا گمراہی میں, فل یمدد لہ الرحمن مدا, تو لازمن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہی میں ڈھیل دیتا ہے, اس کو ڈیلے کرواتا ہے, اس کو موقع فراہم کرتا ہے. حتی اذا رأوا, یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے, ما یوعدونا, کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی وہ جہنم کا عذاب, اما العذاب او اما العذاب, یا تو پھر وہ عذاب ہوگا, و اما سا, یا پھر یہ وہ قیامت کو دیکھیں گے, فسیعلمون من ہوا شر مکانا و اضعف جندا, تو وہ عنقریب جان لیں گے کہ کون ہے وہ شخص جو زیادہ بدتر ہے مقام کے اعتبار سے بھی, کون زیادہ کمزور ترین ہے لشکر کے اعتبار سے بھی. ابو جہل بہت بڑا لشکر رکھتا تھا لیکن بالآخر انجام کیا ہوا, جہنم میں جائے گا. اسی طرح فرعون کا بھی بہت جاؤ جلال تھا لیکن اس کا انجام بھی بالآخر جہنم ہے. ویزید اللہ الذین اهتدوا ہدا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ فرما دیتا ہے یا اضافہ فرما دے گا ان لوگوں کی ہدایت میں کہ جنہوں نے ہدایت حاصل کی, ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمائے گا. یہاں پر پہلے آئے گا جو گمراہی میں جاتے ہیں ان کو اور گمراہی میں ڈھیل دے دیتا ہے, اور پھر فرمایا کہ جو ہدایت کی طرف آتے ہیں, طلب ہدایت ان کے ہوتی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور اضافہ فرماتا ہے. تو ہدایت اصل میں بنیادی طور پر طلب ہدایت بہت ضروری ہے, اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا, اور جو نیکیاں ہیں, نیک اعمال ہیں, وہ زیادہ بہتر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت ثوابا بدلے کے اعتبار سے بھی, وخیر مردا اور با اعتبار انجام کار کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہیں. افرائیت الذی کفر بھی آیات نا, وہ نبی کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے ہماری آیات کو انکار کیا. وقالا, اور اس نے یہ کہا, لا اوت جن مالا ولدا, کہ مجھے تو لازمن دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی. گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے اور دنیا میں مال اور اولاد کی بنیاد پر تکبر جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے. تو اس پر فرمایا گیا, اطلع الغیب, تو کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا, اس کو اطلاع دے دی گئی ہے. امی اتخذ عند الرحمن عہدہ, یا پھر رحمان نے اس سے کوئی عہد لے لیا ہے کہ اس کو مال و متاع اور دولت ضرور دی جائے گی. کلا, ہرگز نہیں. نکتب ما یقول, ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں, جو باتیں بنا رہے ہیں. ونمد له من العذاب مدا, اور ہم ان کو بڑھائیں گے عذاب میں, اور عذاب بڑھانا, لمبا کرنا عذاب, یعنی ان کو عذاب میں شدید ان کو ہم پہنچا دیں گے. ونرثه ما یقولون, ما یقول, اور ہم وارث ہوں گے ان تمام چیزوں کے جو یہ کہتا ہے. ویاتینا فردا, اور بلاخر وہ ہمارے سامنے آئے گا, فردن اکیلے ہمارے سامنے حاضر ہوگا, اور چاہے وہ سردار ہو, فرعون ہو, کوئی بھی ہو, بلاخر اس کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر بارہ اس کو چند چیزوں کا جواب دینا, جو میں نے کل بھی ابھی سنائی تھی, آج دوبارہ سنا دوں گا. آیت مبارک آ رہی ہے آگے. واتخذوا من دون اللہ آلہا, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لی ہیں. لیکونوا لہم عزا, تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت بن جائیں. دیگر معبود آنے باطلہ کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ وہ ان کو عزت فراہم کریں. کلا, ہرگز نہیں. سیکفرون بعبادتہم, ان قریب وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے, جن کی بھی پوجا کیا کرتے تھے وہ صاف مکر جائیں گے اس عبادت سے. ویکونون علیہم ضدا, اور بجائے ان کے کہ وہ ان کی سفارش کریں, قیامت کے دن وہ ان کے مخالف بن جائیں گے. ظاہر بات ہے ان کو بدنام کیا اللہ کے سامنے, شیخ عبد القادر ہوں, جیلانی رحمتہ اللہ علیہ, یا اور کوئی صوفی بزرگ ہوں, وہ جو تعلیمات تھی ان پر جب عمل نہیں کیا گیا تو قیامت کے دن تو وہ ان کی بدنامی کا باعث بنیں گے. لہذا وہ صاف ان سے انکار کر دیں گے, اور ان کی تمام عبادات اور پکار, چیخ و پکار جو دنیا میں تھی, وہ سب ان کے لیے بیکار ہو جائے گی. الم ترى ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین, کیا آپ نے دیکھا کہ ہم بھیجتے ہیں شیاطین کو ان لوگوں پر جو کفر کرنے والے, انکار کرنے والے. تعزہم عزا, وہ ان کو اکساتے ہیں اور برائی کی طرف جو ہے وہ اکسانا شروع کر دیتے ہیں. گویا اب انسان خود گمراہی کی طرف آتا ہے تو پھر شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے اور شیاطین جن خاص طور پر وہ آتے ہیں اور اس کو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. فلا تعجل علیہم, اے نبی آپ ان کے بارے میں زیادہ جلدی نہ کیجیے, زیادہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیجیے خاص طور پر عذاب کے حوالے سے. انما نعد لهم عدا, اور ہم نے ان کی گنتی پوری کر لی ہے, یہ پہلے سے ڈیسائیڈیڈ ہے کہ ان کے کب عذاب آنے والا ہے. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا, اور جس دن ہم جمع کریں گے تمام متقین کو رحمان کے سامنے, وفدا مہمان بنا کر, وہ متقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان کی حیثیت میں وہاں پر حاضر ہوں گے. ونسوق المجرمین الى جہنم وردا, اور ہم ہانک دیں گے جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے اس طرح مجرمین کو ہم ہانکیں گے جہنم کی طرف, پیاسے وردا بہت شدید پیاس ان کو لگ رہی ہوگی. لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, کوئی شفاعت سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس کو رحمان کے پاس کوئی اقرار کا موقع مل جائے, کسی وعدے کا موقع مل جائے, یا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو ہے وہ شفاعت کا اختیار دے دے. ابھی جو اگلی آیات ہیں اس میں صرف ذات کے حوالے سے بڑی شدید آیات, پورے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرایا جاتا ہے, اللہ کے بیٹا یا بیٹی قرار دیا جاتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غصہ اور غضب کس طرح بھڑکتا ہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا, اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے. لقد جئتم شیئا ادا, یقیناً تم بہت ہی بری بات لے کر آئے ہو, بہت عظیم بہتان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو. تقاب السماوات یتفطرن منہ, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں سقیدے کے تحت. وتنشق الارض, اور اسی طرح زمین بھی پھٹ جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وتخر الجبال حدا, اور پہاڑ بھی پارا پارا ہو جائیں سقیدے کے حوالے سے. اندا للرحمن ولدا, کہ وہ منسوب کرتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے, گویا زمین آسمان اور پہاڑ پھٹ جائیں سقیدے کے تحت. اتنی بڑی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر دی گئی. آگے چل کر ہم پڑھیں گے کیوں نہیں ہوتا ایسا, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی دعاؤں سنتا ہے, اور دعائیں ہیں جو فرشتے کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ان پر رحم فرما. اندا رحمانی ولادا وما یم بغیل رحمانی آئیت تفیدہ ولادا, اور رحمان کے لیے کوئی جائز نہیں ہے بات, سایہ نے شانی نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے, اس کو ضرورت ہی نہیں بیٹے کی. ان کل من فی السماوات والارض الا اتی الرحمن عبدا, زمین اور آسمان میں کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے کہ جو نہیں آئے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بندے کی حیثیت میں, مگر بندے کی حیثیت میں. وہ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائی, اور چاہے کتنا ہی کوئی بڑا کیوں نہ ہو لیکن وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا غلام یا بندے کی حیثیت میں. لقد احصاہم وعدہم عدا, اور اس نے ان کو گھیر رکھا ہے اور گن کر ان کا شمار کیا ہوا ہے کب کس کو کیسے عذاب دینا ہے. وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا, یہ آیت مبارکہ نوٹ کرنے کی ہے, آیت نمبر 95 سورہ مریم, اس سے پہلے بھی اس کا ریفرنس آیا تھا. اور ان میں سے ہر ایک آئے گا اللہ کے سامنے قیامت کے دن فردن فردن, ایک ایک کر کر, یعنی ہر انسان کا ذاتی محاسبہ ہوگا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جو وہاں پر کی جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی آپ جماعت میں تو پوری جماعت کا حساب کتاب ہو اور چلو بھائی سب کے سب جنت میں یا سب کے سب جہنم میں, بلکہ وہاں پر جو حساب کتاب ہے وہ انفرادی سطح پر ہے. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی اسلامی جماعت سے ہو, وہاں پر آپ کا حساب کتاب ہوگا انفرادی سطح پر کہ آپ نے کیا کیا. آپ کا تعلق تو تھا پڑا جماعت سے لیکن آپ کا اپنا طرز عمل کیا تھا, کیا آپ اس جماعت کی دعوت کو آگے بڑھا رہے تھے یا بدنام کر رہے تھے, یہ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح حضور کی جماعت میں کچھ منافقین بھی شامل تھے, تو اسی طرح ہر اسلامی جماعت میں دو نمبر کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو بجائے وہ اپنی دعوت کو آگے بڑھانے کے الٹا اس کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو انفرادی سطح پر ان کا محاسبہ ہوگا. اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا تھا حدیث مبارکہ کے حوالے سے بات ثابت ہے, قیامت کے دن ہر انسان سے پانچ سوالات پوچھے جائیں گے. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, قیامت کے دن کسی انسان کے قدم ہل نہ سکیں گے بارگاہ خداوندی سے مگر اس سے پانچ سوالات کر لیے جائیں. ان پانچ سوالات کو دوبارہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. ان عمری ہی سیما افنا, پہلا سوال ہوگا عمر کے بارے میں, اس کو کہاں فنا کیا, عمر کہاں لگائی, کن کن معاملات میں اپنی زندگی گزاری, اور خاص طور پر عمر کا سب سے بہترین حصہ. وہ ان سباب ہی سیما ابلا, جوانی کس کام میں لگائی. وہ اب مال ہی مین عین کا سبا, مال کہاں سے کمایا. وہ فیما انفقا, کہاں خرچ کیا. اور آخری سوال وہ ماضا عملا فیما علم, اور وہ علم جو تم نے حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. تو یہ اصل میں انفرادی محاسبہ, اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کی جناب میں حاضر ہو کر ہم نے فردن فردن گواہی دینی ہے, فردن فردن ہم سے حساب کتاب ہوگا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کی زبان مبارک پر اس قرآن کو آسان کر دیا ہے, لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ, تاکہ اس قرآن کے ذریعے آپ متقین کو بشارت دیں, وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا, اور تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے اس لدہ قوم کو, جھگڑالو قوم کو جو ہے وہ خبردار کر دیں. انفسائز آپ دیکھیں گے قرآن ہی پر ہوگا, قرآن سے دعوت, قرآن سے تبلیغ, قرآن سے تفسیر, قرآن سے انذار, قرآن سے وعید, یہ سارے قرآن سے تزکیہ, یہ سارے الفاظ آپ کو ملیں گے یہاں پر بھی. آپ دیکھیں وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا, قرآن سے جہاد, لوگوں کے نظریات درست کرنا, لوگوں کے افکار درست کرنا. تو قرآن گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور تبلیغ میں اعلی کار کی حیثیت میں ایک بہترین آلہ تھا. قرآن ہی کی بنیاد پر ساری چیزیں کرنی ہے. ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان مبارک پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقین کو بشارت دیں, خوشخبری دیں اور خبردار کر دیں سدہ قوم کو. وَقَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا گروہ میں سے. حَلْ تُحِسُّهُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ, کیا تم دیکھتے ہو میں سے کسی بھی ایک کو. اَوْ تَسْمَعُ لَهُ رِكْزًا, یا پھر ان کی آہٹ سنتے ہو. قوم عاد, قوم ثمود اور بڑی بڑی قومیں گزر گئیں, کیا ہوا ان کا جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, تو کیسے ان کو نسیہ منسیہ کر دیا گیا. کیا ان کے کوئی ایسی نشانات تمہارے سامنے ملتے ہیں کہ ان میں سے کوئی باقی بتاؤ. سورہ طہٰ اس کا پس منظر